نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال الله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى وقال الله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وقال الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه عزیز طلباء اور طالبات آپ حضرات جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کوچنگ سینٹر میں یا دوسرے اداروں میں جو کچھ معلومات فراہم کی جا رہی ہیں ان تمام کی تمام معلومات کا اور اس علم کا تعلق اس دنیاوی زندگی سے ہے آپ یہاں اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ ایک بڑے آدمی بن سکیں اور بڑے آدمی کی ڈیفینیشن ہمارے ہاں ہے کہ زیادہ کمانے والے بن سکیں پیسے زیادہ کما سکیں یہ بھی درست ہے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے آپ میں سے بعض کا مقصد ہوگا کہ کوئی ایسا کام کریں جو ملک اور قوم کی ترقی کا سبب بنے یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے اس میں کوئی شبہ نہیں لیکن آپ جو بھی علوم حاصل کر رہے ہیں جتنی کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں وہ کتابیں آپ کو صرف یہ بتاتی ہیں کہ آپ نے دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے یعنی آپ کی دنیا کی زندگی اچھی کیسے ہو سکتی ہے ان تمام کتابوں میں سے کسی کتاب میں بھی آپ کو آپ کی پیدائش کا مقصد نہیں بتایا گیا کہ خالق نے بنانے والے نے آپ کو کیوں بنایا ہے سمجھ میں آ رہی ہے نا بات آپ حضرت اگر آپ لوگ میری طرف دیکھیں گے غور سے بات سنیں گے کچھ میرے سوال کا جواب دیں گے اگر میں کوئی سوال پوچھوں تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ لوگ میری بات شوق سے سن رہے ہیں کچھ ایسے سوالات ہیں جو آج سائنس کی دنیا میں بھی اٹھائے جاتے ہیں مگر سائنسدانوں کے پاس اس کا جواب نہیں اور وہ جواب دے بھی نہیں سکتے کیونکہ انسان جو ریسرچ کرتا ہے نا ہم جو تحقیق کر رہے ہیں وہ انہی تمام چیزوں پہ تحقیق کر رہے ہیں جو ہماری عقل کے دائرہ کار کے تحت آتی ہیں چیزیں جو چیزیں ہماری عقل سے بالاتر ہیں ہم اس کے بارے میں تحقیق کر نہیں سکتے بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو انسانی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہیں اور ہمیں ان سوالات کا جواب پوری زندگی نہیں ملتا اور اگر ان سوالات کا جواب انسان کو نہ ملے تو انسان بھٹکنے لگتا ہے سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے وہ سوالات یہ ہیں کائنات کو کسی نے بنایا ہے یا خود سے بنی ہے مجھے اور آپ کو کسی نے بنایا ہے یا ہم خود سے بنے یہ بہت اہم سوال ہے پھر اگر کسی نے اس کائنات کو بنایا ہے تو کسی مقصد کے تحت بنایا ہے اس کا کیا ارادہ کیا تھا اس کائنات کو بنانے سے یا اس نے بے مقصد بلا وجہ ویسے ہی بنا دیا ہے یہ سوال اہم سوال ہے یا نہیں ہے آپ کو پانی کا فارمولا معلوم ہے H2O آپ کو کاربن ڈائی آکسائڈ کیسے بنی کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہیں یہ معلوم نہیں ہے لیکن آپ کو یہ معلوم یہ اگر چیزیں معلوم نہ ہو آپ کو تو آپ تجسس کی کوشش کرتے ہیں پتہ چلاتے ہیں کہ بھئی یہ ہے کیا اس سے اہم سوال تو پہلے یہ ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے یا خود سے بنی ہے ہم اور آپ خود سے بنے ہیں یا کسی نے بنایا ہے ہمیں اور جس نے اس کائنات کو بنایا اس نے بے مقصد بنایا ہے یا کسی مقصد کو سامنے رکھ کے بنایا تو وہ مقصد ہے کیا میرے اور آپ کے سامنے اگر وہ مقصد نہیں ہوگا تو بنانے والے نے جس کام کے لیے ہمیں پیدا کیا ہم اس کام میں تو مشغول نہیں ہوں گے باقی ساری دنیا کے سارے کام کر لیں گے اب دیکھیے ایک آدمی کو اس کی مثال ہے آپ لوگوں کو آپ کے والدین یہاں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں کیا خیال ہے پان کھانے کے لیے، تمباکو، چھالیاں، گٹکے، ان چیزوں کے لیے تو نہیں بھیجتے میرا خیال، پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں. یہ ادارہ بنایا گیا، انسٹیٹیوٹ بنایا گیا پڑھنے کے لیے. اب مجھے بتائیے، ایک طالب علم یہاں آ کے بیٹھا ہو کلاس میں، لیکن اس کو یہی نہ پتا ہو کہ مجھے یہاں کیوں بھیجا گیا ہے. وہ کبھی پنکھے کو دیکھ رہا ہے، کبھی یہاں لگے ہوئے کیمروں کو دیکھ رہا ہے کہ اس میں جا کے ریسرچ کر رہا ہے یہ کیمرا کیسے، کتنے میگا پکسل ہے، اس کی تصویر کا کیسے لیتا ہے یہ، پھر یہاں روشنی کا تناسب کیا ہے، کمرے کا ٹیمپریچر کیا ہے. تھرمومیٹر لگا کے ایک کتاب لکھ رہا ہے کہ کمرے کا ٹیمپریچر دسمبر میں جو ہے وہ کمرہ اتنی ڈگری سینٹی گریڈ، اور سردی گرمیوں میں یہ اتنے ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو، اور بعض دفعہ دسمبر میں زیرو ڈگری پہ بھی آ جاتا ہے. یہ بڑی تحقیقات کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے. تو لوگ کہیں گے بھائی ماشاءاللہ آپ کی بڑی ذہانت ہے، بڑی تحقیقات ہے، لیکن آپ کو آپ کے والدین نے یہاں پر بھیجا اس کام کے لیے نہیں. آپ کو یہاں بھیجا ہے وہ اس کلاس میں جو ٹیچر پڑھا رہے ہیں وہ آپ پڑھ لیں، کیونکہ آپ نے پھر میٹرک کا انٹر کا امتحان دینا ہے، اس میں آپ نے پاس ہونا ہے، پھر آپ کو پھر اس کی تحقیق کے مواقع اور آپ کو ملیں گے. فی الحال آپ کو یہاں بھیجا، یہ سارے کام آپ اپنے گھر جا کے کر لیے گا، گھر کا ٹیمپریچر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی آپ ساری چیزیں. کیا خیال ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ تو ہر کام کے پیچھے، کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے، باقی سب لوازمات ہوتے ہیں اس کے. صحیح ہے نا؟ ہر کام کے پیچھے. آپ کے والد صاحب صبح آفس جاتے ہوں گے، وہ وہاں پڑھنے نہیں جا رہے، وہ پڑھائی کے دور سے گزر چکے ہیں، وہ جاب کر رہے ہیں وہاں پہ. وہ اگر چلے جائیں، مثال کے طور پر کوئی گورنمنٹ میں جاب کر رہے ہیں، یا وہ اسکول ٹیچر ہیں، وہ جاتے ہیں، وہ بچوں کو پڑھانے کے بجائے وہاں بیٹھ کے سموسے کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، جیسے آج کل اسکولوں کا ماحول ہے، اور گپ شپ لگا رہے ہیں، اور یہ لڑکیوں کی آوازیں بہت زیادہ آ رہی ہیں، ان سے تھوڑا کہیں کہ تھوڑی دیر خاموشی سے بات سن لیں. دو خواتین جو تھی نا 20 سال جیل کاٹ کے نکلی، دو خاتون تھیں 20 سال قید با مشقت کاٹ کے نکلی، 20 سال اکٹھی رہیں. 20 سال کے بعد کہہ رہی بہن چلو پھر بقیہ باتیں انشاءاللہ. اس لیے جو یہاں طالبات ہیں ان سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ذرا خاموشی سے بات سن لیں. تو یہ صرف ایک لطیفہ برائے لطیفہ، اس کو آپ زیادہ سنجیدگی سے نہ لیں. تو میں ایسا کر رہا تھا کہ آپ کسی کے بھی والد ہیں، یا کوئی جاتے ہیں پڑھانے کے لیے، ٹیچر ہیں وہاں پہ، اب وہ نہیں پڑھاتے، دوسرے کام وہ مشغول ہو جاتے ہیں، تو ان کو اگر یہی نہ پتا ہو کہ مجھے اسکول میں یہاں کیوں آ رہا ہوں، آفس میں میں کیوں آ رہا ہوں، یہی نہ پتا ہو اگر، تو بے شک ساری دنیا کی ساری معلومات بھی کیوں نہ ان کے پاس، مگر ان کی زندگی نقصان پہ جائے گی، فائدہ نہیں ہوگا اس زندگی کا. اس لیے کہ جو کام ان کے ذمے لگایا گیا تھا، جو ان کی ذمہ داریاں تھیں، وہ ان ذمہ داریوں کو نبھا نہیں رہے، باقی ساری دنیا کی ذمہ داریاں اپنے کندھے پہ انہوں نے اٹھا لیے. آپ کو گھر میں کنسٹرکشن کے لیے مزدور چاہیے، مزدور لایا گیا، اب آپ نے اس کے لیے شربت کا انتظام بھی کیا، بھائی گرمی لگے گی، کنواں کھدوانا ہے مثال کے طور پر آپ نے گھر میں، ایک کام ہے اس مقصد کے لیے اس کو لایا گیا یہاں پہ، آپ اس کے لیے چائے کا انتظام بھی کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے شربت کا انتظام بھی کر رہے ہیں، کولڈ ڈرنک کا انتظام بھی کر رہے ہیں، ساری چیزوں کے انتظام، وہ جناب وہیں دھرنا مار کے بیٹھ گیا، کیا یار تو بڑے مزے کی زندگی، پیپسی بھی مل رہی ہے، ڈیو بھی مل رہی ہے، اور پان بھی مل رہا ہے، گٹکا بھی، تمباکو بھی، سگریٹ بھی، دودھ پتی بھی، سادہ چائے بھی، گرین چائے بھی، ہر قسم کی چائے، سبحان اللہ، چارپائی ڈال کے لیٹ گیا وہاں پہ. تو آپ کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ آپ کہیں گے بھائی میں تو تجھے اتنا پروٹوکول دے رہا ہوں اور اتنی تیری خدمتیں کر رہا ہوں، کسی اور کے ساتھ یہ میرا سلوک نہیں ہے، وجہ اس کی ہے کہ میں تجھے یہاں کسی کام سے لے کر آیا ہوں، میرے دل میں خواہش تھی، ایک چاہت تھی، میں چاہتا ہوں کہ وہ تیرے ذریعے سے پوری ہو سکتی. وہ کیا ہے کہ میں یہاں کنواں کھدوانا چاہتا ہوں، ایک سبیل بن جائے گی، سب لوگ پانی پیئیں گے، میں بھی پیوں گا، محلے والے بھی پیئیں گے، لوگ بھی پیئیں گے، دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ، اس میں تو میرے لیے معاون اور مددگار ہو سکتا. کوئی چھوٹے سے چھوٹا شخص بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئی جانور بھی ایسا نہیں ہے جس کے ذمے اللہ نے کوئی کام نہ لگایا ہو، کوئی جانور بھی ایسا نہیں ہے. تو سائنس نے بڑی تحقیق کی ہے، کسی جانور کا وجود بھی فضول نہیں ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو مکھیاں اور تتلیاں بیٹھتی ہیں پھولوں کے اوپر، یہ باقاعدہ پھلوں کی پیداوار کا ذریعہ بنتی ہیں. شہد کی مکھی کے ذمے ایک کام ہے، یہ جو نجاست پر بیٹھنے والی مکھیاں ہیں یہ بھی بیکار نہیں ہیں، ان کے ذمے بھی ایک کام ہے. ایک مرتبہ آسٹریلیا سے ایک شخص آیا پاکستان آیا، یا کسی ایشیائی ممالک میں جہاں جنگلوں میں خرگوش بہت ہوتے ہیں. آسٹریلیا سے یہ باقاعدہ جنگ اخبار میں یہ مضمون چھایا ہوا تھا اسے. وہ آیا، اس نے یہاں دیکھا کہ خرگوش اسے جانور پسند آیا، اس نے کہا کہ یہ آسٹریلیا میں نہیں ہے، یہ تو یہ اس مضمون کا نام ہی آسٹریلیا میں خرگوش، اس نام سے یہ اخبار میں شائع ہوا تھا. تو وہ اٹھا کے لے گیا خرگوش کے دو جوڑے کہ میں وہاں جا کے ان کی افزائش نسل کروں گا آسٹریلیا میں. خرگوش کی نسل بہت تیزی سے بڑھتی ہے. یہ نسل اتنی تیزی سے بڑھی کہ خرگوش کی پیداوار اور افزائش نسل اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہاں یہ خرگوشوں نے نقصان پہنچانا شروع کر دیا. کھیتی باڑی جتنی ہوتی تھی اس میں خرگوشوں کے غول آتے اور وہ پوری پوری کھیتیاں چٹ کر کے چلے جاتے تھے. پہلے تو کسانوں نے خرگوشوں کا شکار کرنا شروع کیا، اس سے بھی ختم نہیں ہوئے، اور زیادہ ان کی نسل اتنے مرتے نہیں تھے جتنی تیزی سے افزائش ہو رہی تھی. پھر جو بیچارہ لانے والا تھا نا خرگوش کو، وہ تو مر مرا گیا، اس کی تو زندگی ختم ہو گئی، اگلی نسلیں بھگت رہی تھی اس کو خرگوش کے عذاب. تو باقاعدہ حکومت ملوث ہوئی کہ بھئی خرگوش کی نسل کو کیسے کنٹرول کیا جائے. یہ تو کھیتوں کو باڑ بنائی گئی کھیتوں کے گرد بڑی بڑی، تو خرگوش کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ سرنگیں بنا کے نکلا. کتنی بڑی باڑ بنا دیں، کتنا سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیں، یہ بڑی بہترین انداز سے سرنگ بناتا ہے. اور اللہ نے اس کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ یہ سرنگ جب بنائے گا، آپ ایک مزدور کو دیکھ لیں، ایک گھنٹے کے لیے سرنگ بنائے گا نا، یہ کنواں کھودے گا تو مٹی سے کیسا بےچارہ لکپت ہو جاتا ہے. اس کو سروس اسٹیشن بھیجنا پڑتا ہے صفائی کے لیے. عام واش روم میں جا کے وہ صاف نہیں ہو سکتا، اتنا گندا ہو جاتا ہے. حالانکہ انسان ہے، با سلیقہ ہے، لیکن خرگوش کنویں جب وہ سرنگیں کھودتا ہے، سفید رنگ کا خرگوش، وہ بالکل ایسا ہی وائٹ چمکتا ہوا رہتا ہے، اس پہ ذرا بھی داغ دھبا نہیں آتا. یہ اللہ نے اس کو ایک سلیقہ سکھایا ہے سرنگ بنانے کا. تو وہ بنا کے پھر کھیتوں میں گھس آتے تھے. حکومت نے پھر بڑے پیمانے پر شکار شروع کیا خرگوشوں کا، اس سے بھی حکومت عاجز آ گئی. تو پریشان تھے کہ بھئی یہ کیا عذاب مسلط ہو گیا، یہ کنٹرول میں کیوں نہیں آ رہے. بہرحال پھر ایک انہوں نے دوا ایجاد کی، زہر گوشت میں یا جو بھی خرگوش کی خوراک ہوتی ہے اس میں ملایا گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ جب تک ایک خرگوش بھی زندہ رہا نا، تو ان کو اطمینان نہیں ہوا کہ مکمل نسل ختم کی جائیں گی. اور اگر پالنے ہیں تو حکومت اپنی کسٹڈی میں، اپنے جیسے چڑیا گھروں میں یا اپنی نگرانی میں پالے ان خرگوشوں. تو پھر ان کے جو ماہرین ہیں انہوں نے غور کیا کہ یہ خرگوش تو دنیا میں ہر جگہ پایا جاتا ہے، وہاں ایسی نسل اس کی نہیں بڑھتی، یہاں کیوں ایسے بڑھی ہے؟ انہوں نے غور کر کے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے جس علاقے میں بھی خرگوش پیدا کیا ہے، وہاں ایسے درندے بھی پیدا کیے ہیں جو خرگوش کی نسل پہ کنٹرول کرتے ہیں، ان کی خوراک خرگوش بنا دی. خرگوش ایک حد تک بڑھتے ہیں، اس کے بعد جتنے زیادہ ہوں گے درندے کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے، ان درندوں کی ذمہ داری اللہ نے بہت سے جانوروں کی نسل پہ کنٹرول کرنا، یہ ان درندوں کے ذمہ لگا دیا تاکہ یہ نسلیں ایک حد سے بڑھنے نہ پائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتظام ہے. تو ان درندوں کو، سانپ بچھو جو جنگل میں اللہ نے پیدا کیے، ان کے ذمے بھی بہت سے ایسے کام لگائے ہیں جو مجھے اور میرے اور آپ کے علم میں نہیں ہے. وہ نسل کو کنٹرول کرنا ان کی ذمہ داریاں لگا دی ہیں. ان کی نسل کے لیے پھر کوئی دوسرا جانور ان پر مسلط کیا ہو تو جو ان کی نسل کو کنٹرول میں لا کے رکھتا ہے. مچھلیوں کو آپ دیکھیں، مچھلی ایک وقت میں ہزاروں انڈے دیتی ہے. یہ گولڈن فش آپ نے ایکویریم میں دیکھی ہوگی، 80,000 انڈے دے دیتی ہے. اس کی نسل، اگر یہ سمندر میں یہ مچھلیاں اس بڑی تعداد میں پیدا ہوتی ہیں کہ اگر یہ سارے انڈے ان سے مچھلیاں نکل آئیں اور یہ بچ جائیں، تو سمندر میں پھر پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو، پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو. لیکن اللہ تعالی نے کیا کیا، مچھلی کے دل سے ماں کی ممتا نکال دی. مچھلی بچے پیدا ہوتے ہی خود کھانا شروع کر دیتی ہے. تو اللہ تعالی نے اس کی نسل کو کنٹرول کرنے کا یہ سسٹم بنایا کہ مچھلی خود کھاتی ہے. 1,00,000 انڈے دے گی، 1,00,000 مچھلیاں نکلیں گی، تو اس میں سے 80,000 خود ہی اڑپ کر جاتی. وہ بچ بچا کے نکلنے کے بھاگ گئے تو وہ کامیاب ہو گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کسی کو بھی فارغ نہیں بٹھایا ہے، جو میں اصل بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اس کائنات میں کسی کو بھی فارغ نہیں بٹھایا، کوئی نہ کوئی کام کسی کے ذمہ لگایا ہے اس کائنات، کوئی نہ کوئی کام لگایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ہم نے اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا، کیسے ہی بنا کے چھوڑ دیا ہو بس. آپ بتائیے، دنیا میں کوئی بھی آدمی بیکار کام کرتا ہے، اور اگر وہ بیکار کام کرے تو وہ اچھا کہلاتا ہے کیا؟ لوگ کہیں گے فضول آدمی ایسے ہی بنا کے. ایک آدمی نے کوئی بڑی بہترین مشین بنائی، اب بڑی محنت کی، سرمایہ خرچ ہوا، محنت خرچ ہوئی، ایک بڑی زبردست سی مشین اس نے ڈیزائن کی. اب لوگ آ کے پوچھنے، بھائی یہ کیا ہے، یہ آپ نے کیا بنا؟ کہہ رہا میں نے ویسے ہی بنا دی ایک چیز. یار ویسے ہی تو کوئی نہیں بناتا، اب تو ہم تو آپ کو سمجھتے تھے آپ بہت عقل مند ہیں. یا ایک جو ہے نا ٹھیکیدار وہ بنگلہ بناتا ہے ایک بہت خوبصورت سا، بہت بڑی عمارت بنا دی اس نے، اور اس میں بیڈ روم بھی بنایا، واش روم بھی اور سوئمنگ پول بھی، رہائش کے جو لوازمات ہیں سارے بنا دیے. لوگ کہہ رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے یقیناً یا تو اپنی فیملی کو لانا چاہتا ہے یہاں پہ، یا یہ کہ یہ بنا کے فروخت کرے گا، پیسہ کمائے گا اس سے، یہ مقصد ہوگا، یا اسے کرائے پر دے گا. تو تینوں میں سے کوئی ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے نا. تو اس نے بڑا سرمایہ خرچ کیا، مزدور لگا دیے، بہترین ڈیزائنر بلا کے پہلے اس کے نقشہ پاس کروایا کہ کیسے ہونا چاہیے، ہر لحاظ سے جو رہائش کے لحاظ سے بالکل سوٹیبل تھا. بنانے کے بعد اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی اب پارٹیاں آنا شروع ہو گئی، حضرت بتائیے آپ کتنے کا بیچیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں میں نے بیچنے کے لیے نہیں بنایا. اچھا پھر آپ شاید کرائے پہ دینے کے لیے؟ لوگ آنا شروع ہو گئے، حضرت بتائیے کتنا رینٹ لیں گے آپ؟ وہ کہہ رہے ہیں میں نے کرائے پر دینے کے لیے. اچھا بھائی اپنی فیملی، تو پھر آپ جو گھر خالی کر کے یہاں خود رہنے کے لیے آئیں گے وہ گھر ہمیں دے دیں، وہ یا تو بیچ دیں یا کرائے پر دے دیں. اس نے کہا نہیں میں نے اپنے رہنے کے لیے نہیں بنایا. اب لوگ پوچھیں گے بھائی یہ پھر کیوں بنایا، کیا مقصد ہے؟ کہہ رہے ویسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے. کیوں بنایا میں نے بولو بھائی؟ ٹائم پاس. لوگ کیا کہیں گے؟ یہ تو بچکانا حرکتیں، بچوں کی عادت ہوتی ہے ریت میں گھروندے بنا کے توڑ دینا، بچوں کا مقصد ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے. لیکن جب تھوڑا انسان سمجھدار ہو جاتا ہے تو وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے اس قسم کے کام نہیں کرتا. تو مجھے بھائی اللہ تعالیٰ یہ قرآن مجید میں سوال کرتے ہیں کہ کیا خالق کائنات جو اس کائنات کو بنانے والا ہے، معاذ اللہ نقل کفر، کہ کیا وہ محض ٹائم پاس کرنے کے لیے اتنا بڑا سورج جس میں 900,000 زمینیں سما جائیں، اتنا بڑا سورج بنایا اس نے، اور اتنا بڑا نظام شمسی، اتنی بڑی بڑی کہکشائیں، آپ کو تو زیادہ معلومات ہوں گی، ایک ایک کہکشاں میں کئی کئی ارب ستارے ہوتے ہیں، اور ایک ایک ستارہ سورج سے بڑا، اور سورج میں 900,000 زمینیں سما جائیں، کوئی کائنات کی وسعتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ جس زمین کو ہم اتنا بڑا سمجھتے ہیں، یہ اس کائنات میں جیسے بڑا ریگستان ہو، اس ریگستان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے. ریگستان اور ذرے میں تو پھر بھی کوئی مناسبت ہوتی ہے، اس زمین میں اور کائنات میں وہ مناسبت بھی نہیں، جو اتنی بڑی زمین اور یہ لٹو کی طرح ہمیں لے کے سورج کے گرد گردش کرتی چلی جا رہی ہے. تو آخر یہ کسی ڈیزائنر کے بغیر یہ سکتا ہے کیا؟ آپ مجھے بتائیے. تھوڑے بہت کمپیوٹر کے کورسز آپ لوگوں نے کیے ہوں گے نا، کوئی ایک سافٹ ویئر ایسا ہے جو کسی ڈیزائنر یا انجینئر کے بغیر وجود میں آ گیا ہو؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ آپ جو کمپیوٹر میں اے کا بٹن دباتے ہیں اور سامنے اے لکھ کر آ جاتا ہے، یہ کمپیوٹر تو بہت بات کی چیز ہے، ایک کیلکولیٹر ایک چھوٹی سی مشین ہے، اس میں دو کا بٹن دباتے ہیں اس کی اسکرین پہ دو لکھا ہوا آتا ہے، اس میں کوئی پروگرام انسٹال ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ خود سے ہو گیا. یہ اتنا سادہ سا پروگرام جسے آج لوگ پھینک دیتے ہیں کیلکولیٹر اور گھڑیوں کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں، اتنا سادہ سا پروگرام میرے بھائی خود سے وجود میں نہیں آ سکتا، اس کے لیے کسی ڈیزائنر کی ضرورت ہے، کسی کمپوزر کی ضرورت ہوتی ہے، کسی پروگرامر کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر انجینئروں کی، اور پھر انجینئر بھی ایک قسم کا نہیں، پلاسٹک کے بٹن بنانے کے لیے پلاسٹک والوں سے رابطہ کرنا پڑے گا، ان کے پاس مشینیں لگی ہوئی ہیں، بہترین دماغ ہیں، وہ جانتے ہیں پلاسٹک کو پگھلا کے کتنا اس میں سے تارکول نکالا جائے اور کتنا میٹیریل اس میں ڈالا جائے تو یہ کمپیوٹر کے بٹنوں کے لیے وہ سوٹیبل رہے گا. پھر شیشے والوں سے الگ رابطہ ہوتا ہے، شیشہ کی ایک الگ صنعت سازی ہے، وہ اس سے اس کمپیوٹر کی اسکرین میں لگتا ہے. ایک ایک چیز کے لیے الگ الگ دماغ کام کر رہا ہے، کئی دماغوں کا مجموعہ مل کے ایک سادہ سی گھڑی یا سادہ سا کیلکولیٹر وجود میں آتا ہے. ایک بلب بھی انسان کی ہزاروں سال کی محنت کے بعد ایڈیسن کی ایجاد ہے. ایڈیسن ہی تھا نا وہ جس نے بلب ایجاد کی، اس کیا نام تھا اس کا؟ ایڈیسن، تھامس جو بھی تھا، بہرحال آخر میں ایڈیسن ہی ہے، مجھے اس طرح یاد ہے، وہ میڈیسن سے ملتا جلتا ہے. تو آدم علیہ السلام بلب ایجاد نہیں کر سکے، اس وقت سے انسان نے سوچنا شروع کیا ہوگا کہ اندھیرے میں روشنی کا کیسے انتظام کیا جا سکتا ہے. آسان، آگ تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز تھی، وہ تو پتوں کو رگڑنے سے بھی حاصل ہو جاتی تھی. اس وقت سے ہوتے ہوتے اتنا سادہ سا بلب وجود میں لانے میں کئی ہزار سال لگے ہیں، اور جس وقت سائنسدان ایڈیسن نے یہ بلب ایجاد کیا نا کہ یوں ملایا جائے نیگیٹو اور پوزیٹو، اس سے یوں ملتا ہے تو ایک بجلی، ایک روشنی پیدا ہوتی ہے، تو اچھل پڑا اور دنیا نے بھی اس کو مبارکبادی، پتہ نہیں کیا مشین ایجاد کر لی اسے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بڑا علمی کارنامہ سمجھا گیا تھا اس کا، اور واقعی بہت بڑا کارنامہ تھا. تو مجھے بتاؤ، ایک بلب خود سے وجود میں نہیں آ سکتا، کیونکہ خود سے اس لیے وجود میں نہیں آتا کہ شیشے کو ایک مخصوص ڈیزائن سے جوڑا جاتا ہے. پہلے تو شیشہ کیسے وجود میں آئے گا؟ شیشہ ریت سے کتنی مشکلوں سے، کتنے پاپڑ بیلنے کے بعد بنتا ہے شیشہ ریت سے، خود بخود نہیں ہو جاتا. پھر اس سے جو وجود میں آتا ہے بلب، ایک مخصوص شکل میں اس کو ایک جو ہے نا وہ ایک شکل میں اس کو ڈھالنا پڑتا ہے، پھر اس میں تاریں تاکہ بجلی جب جائے نا اس میں تو تاریں گھمائی جاتی ہیں تاکہ کرنٹ ایسے مشکل سے جائے اور وہ زیادہ ہیٹ اس میں زیادہ پیدا ہو. تو بڑے پاپڑ بیلنے کے بعد ایک چھوٹا سا بلب وجود میں آیا. پھر اس میں یہ کہ اس میں بجلی آئے گی کہاں سے، اس کے لیے ایک الگ سیٹ اپ لگانا پڑتا ہے، خود سے نہیں آ جاتی. اس بلب آپ ایجاد کر بھی لیں تو چلے گا تھوڑی، اس کو چلانے کے لیے ایک الگ محنت درکار ہے. پھر چلے تو ایسا چلے کہ جل نہ جائے، اس کے لیے ایک الگ، اس کا وولٹیج کنٹرول میں رہے. ان تمام چیزوں کے لیے کنٹرولنگ پاور کی ضرورت ہے، کوئی نہ کوئی کنٹرول کرنے والا ہو ان کو. تو جب ایک بلب میرے بھائی وجود میں نہیں آ سکتا تو اتنا بڑا سورج جو چمکتا ہوا چراغ، اتنا بڑا سورج جو 900,000 زمینوں جیسا بلب، ایسی سرچ لائٹ ہے کہ جب وہ مشرق سے نکلتا ہے اور اپنا سر نکالتا ہے تو انسان کی بڑی بڑی بنائی ہوئی ساری لائٹوں کی چمک مان پڑ جاتی. بڑے بڑے سائنسدانوں نے کئی کئی سال محنت کر کے جو بڑی بڑی لائٹیں ایجاد کی ہیں نا، سورج نکلتے ہی ان لائٹوں کا یہی نہیں پتا ہوتا کہ یہ آن ہے یا آف ہے، ایسی غائب ہو جاتی ہے. تبھی تو کھمبوں کی لائٹیں دن بھر جلتی رہتی ہیں، رات کو بند ہو جاتی ہیں. دن بھر کیوں جلتی ہیں؟ وہ پتہ ہی نہیں ہوتا وہ بجلی والوں کو کہ یہ جل رہی ہیں، سورج اتنے چمک، رات کو پتا چل رہا ہے یہ تو جل رہی ہیں، اس لیے فوراً بجھا دیتے ہیں اس کو. کیا خیال ہے؟ تو اچھا میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اتنا بڑا سورج، سورج کتنی انرجی خارج کرتا ہے، کتنی انرجی؟ کہتے ہیں 50,00,000 ایٹم بم پھٹے نا، 50,00,000، اس سے جو انرجی خارج ہوتی ہے وہ سورج ایک سیکنڈ میں خارج کر دیتا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ؟ اتنی انرجی کہاں سے آ رہی ہے سورج میں؟ اس کے تو کئی کئی ہزار کلومیٹر کے تو اس کے صرف شولے انگارے ہیں. زمین تھوڑا سا سورج کے قریب ہو جائے جل کے راکھ ہو جائے گی. اور سورج کی روشنی جو اتنی تیز ہیٹ ہے، اس کے لیے کئی چھلنیاں لگائی ہوئی اللہ تعالیٰ نے، کئی چھلنیاں. یہ بڑے مراحل سے گزر کے آتی ہے، اگر وہ درمیان میں آر جو ہے نا وہ بہت سارے پردے ہٹ جائیں تو ہمیں پھر تکے بوٹی کھانے کے لیے نا ہوٹلوں میں جانے کی ضرورت نہیں، ہم خود ہی تکے بوٹی بنے ہوئے ہوں گے، ہمارے خود ہی جو ہے نا وہ کوئی شامی کباب بنا ہوا ہوگا، کوئی جو ہے بہاری بوٹی بنا ہوا ہوگا، اور کوئی جو ہے وہ کون سے کوئی بروس بنا ہوا ہوگا. بہرحال ہم یہ نہیں رہیں گے جو ابھی نظر آ رہے ہیں، کچھ بھی بن جائیں گے. تو کتنی ہیٹ، یہ کیا خود بخود ہو رہا ہے کیا؟ تو بھائی یہ سوال جو ہے نا، اس کا جواب آپ کو ان کتابوں میں نہیں ملے گا جو آپ پڑھ رہے ہیں، لہذا ان کتابوں کو تو آپ پڑھیں، یہ آپ کی میرے لیے بھی ضروری ہے، آپ کے لیے بھی، اس کے لیے یہ بھی دنیا کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں ہیں جو آپ کو پڑھنی پڑیں گی اور وہ ان سے زیادہ ضروری ہیں. ان میں آپ کو ان سوالات کے جواب ملیں گے کہ آپ کو کسی نے بنایا ہے یا آپ خود سے بنے ہیں. ان سوالات کو ان کتابوں میں اٹھایا گیا ہے اور اس میں ان کے جوابات دیے گئے ہیں، وہ ہے قرآن مجید. قرآن وہ واحد کتاب ہے جو یہ سوال انسانیت کے سامنے اٹھاتی ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. فرمایا بغیر کسی طاقت اور قوت کے خود سے بن گئے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے. اس سوال کا اللہ ہم سے، ساری دنیا کے سارے انسانوں سے جواب پوچھتے ہیں، جاپان کے سائنسدانوں سے بھی، فرانس کے بھی، امریکہ کے بھی، روس کے بھی، پاکستان کے بھی، انڈیا کے بھی. اللہ فرماتے ہیں مجھے اس سوال کا جواب چاہیے، خود سے بنے ہو یا کسی نے بنایا ہے تمہیں؟ ظاہر ہے خود سے نہیں، یقیناً کسی نے کریٹ کیا ہے، ہمیں بنایا ہے. کیسے بنایا؟ ماں کے بطن میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پانی میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، زبان. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. فرمایا ہم نے دو ہونٹ نہیں بنا دیے، ہم نے زبان نہیں بنا دی، ہم نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنا دی، ہم نے تمہارے کان نہیں بنا دیے. الم نجعل الارض مہادا. زمین کو تمہارے لیے بچھا نہیں دیا اور آسمان سے پانی نہیں برسایا. یہ سارے کام ایک اندازے کے تحت ہو رہے ہیں، ایک اندازے کے تحت ہو رہے ہیں، سارے لگے بندے کام ہو رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کیا یہ خود سے ہو رہا ہے یا ہم کر رہے ہیں؟ کوئی کرنے والا ہے؟ یہ خود سے نہیں ہو سکتے یہ سارے کام. دیکھیے اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ جو ہماری آنکھیں ہیں نا، آج جو ڈیجیٹل ویڈیو کیمرہ، یہ کیمرہ لگا ہوا ہمارے پاس، سائنسدان جو اس کے سائنٹسٹ ہیں نا، جو انجینئر ہیں، جو ویڈیو کیمرے کے ماہرین جو ہوتے ہیں، انہوں نے بتایا، میں نے خود ان سے یہ بات سنی، انہوں نے بتایا کہ یہ سائنسدانوں نے ڈیجیٹل کیمرہ ایجاد کیا ہے انسانی آنکھ کی نقل مار کے، انسانی آنکھ کو دیکھ، انہوں نے دیکھا کہ انسانی آنکھ دیکھتی کیسے، یہ کیا پروسیس ہو رہا ہے اس میں، اتنا عجیب و غریب جو دماغ میں آلہ فٹ کر دیا قدرت نے، تو یہ دیکھنے کا عمل کیسے کرتی ہے؟ تو وہی چیز بالکل उसकी नकल मार के बनाई तो वो भी वीडियो बनाने लगा, वो भी देखने लगा, कैमरा खुद देख रहा होता है। फिर उन्होंने बताया कि इस पे गौर किया गया, इंसानी आंख जो देखती है ना, रोशनी की लहरें टकराती हैं सामने वाली चीज, फिर वो टकरा के आपकी आंख के पर्दे पे लगती हैं। फिर यहां अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि ये रोशनी की लहरें रेडियाई लहरों में तब्दील हो जाती है, बर्की लहरों में। फिर ये लहरें जब बर्की लहरों में तब्दील होती हैं तो अल्लाह ताला ने अंदर दिमाग में ऐसे आलात लगाए हुए हैं कि वो इन बर्की लहरों को रिवर्स करके दोबारा से रोशनी की लहरों में तब्दील कर देते हैं। समझ में आ रही है बात? लेकिन ये अमल उल्टा हो जाता है पीछे जाके ना, इतनी देर में हर सिस्टम उलट जाता है, जिसकी वजह से तस्वीर जो बनती है ना हमारी आंख के पर्दे पर वो उल्टी बनती है बिल्कुल। तो उल्टी बनती है, फिर दिमाग को अल्लाह ने ये हिस दी है कि वो उसको सीधा कर देता है। तो ये पूरा अमल नकल मार के उन्होंने क्या कर दिया, वीडियो कैमरा बना दिया। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, मेरा दिल चाह रहा था मैं उन्हीं से पूछूं, लेकिन उनसे तो मेरा इतनी गपशप थी नहीं, वो कहेंगे आप हमसे सीखने आए हैं, हमको सिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो दिल मेरा ये चाह रहा था ये उनसे पूछूं, लेकिन उनसे तो मैंने नहीं पूछा, मगर अल्लाह हमसे ये पूछता है। बहरहाल ये सवाल खालिक़े कायनात ने हमसे पूछा है, यानी इसी किस्म के सवाल वो ये कि बताओ, जब ये कोई अगर ये इस वीडियो कैमरे के बारे में कहे कि ये खुद से बनाए, डार्विन था ना साइंसदान जो कहता था इंसान बंदर था, फिर तरक्की करते करते वो खुद बहुत ये सारा कुछ हो गया, तो उसी से मेरा सवाल है। वही डार्विन अगर जिंदा होता तो मैं उसी से पूछता कि अगर ये सारा प्रोसेस खुद बखुद हो रहा है तो एक वीडियो कैमरे के बारे में कोई ये कह सकता है कि वीडियो कैमरा ये खुद से वजूद में आया है, लाखों साल के प्रोसेस से गुजरने के बाद इत्तेफाक से वजूद में आ गया, कोई कह सकता है ये? अगर कोई दावा करे नहीं जी ये वीडियो कैमरा खुद से वजूद में आया है, दलील ये कि इत्तेफाक से एक दफा रेत उड़ी थी, गर्मी बहुत थी, वो इतनी जोर से पिघली इत्तेफाक से कि एक दफा वो पिघल के शीशा बन गई, फिर इत्तेफाक से ऐसा हुआ, फिर जमीन से वो जो है ना तारकोल निकला तो उससे इत्तेफाक से प्लास्टिक बन गई, फिर करोड़ों खरबों साल लगे इसमें, फिर जनाब उसमें वो ऐसा हुआ, फिर यूं हुआ, फिर उसमें तारे फिट हो गई, इत्तेफाक करोड़ों खरबों साल, इसमें करोड़ों सालों की तो कोई पैसे तो अदा नहीं कर रहे ना इन सालों के, आप करोड़ों के बजाय अरबों लगा लें आप उसमें, आप कहें ये कैसे हो गया करोड़ों साल में, कहने चलो अरबों में तो ऐसा इत्तेफाक हो सकता है ना, अरबों साल में अरबों लगा लें, अरबों को और 100 से जरब दे दें तो इस पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, सही है ना। तो उन्होंने कहा अरबों खरबों, जैसे उलमा ने जब डार्विन से सवाल किया ना कि इंसान अगर बंदर से बना है माज़ अल्लाह, तो ये कैसे मुमकिन है कि पहले एक छोटा सा सेल वजूद में आया, फिर होते होते तरक्की करते करते यहां तक, तो ये कैसा इत्तेफाक है? उसने कहा ये करोड़ों साल में ऐसा इत्तेफाक हो सकता है, करोड़ों साल में ऐसा इत्तेफाक हो सकता है, हालांकि खुदा की कसम करोड़ों क्या कायनात पैदा होकर दोबारा खत्म हो जाएगी, मगर ऐसा इत्तेफाक नहीं हो सकता, नामुमकिन। और फिर एक चीज में नहीं, हर मोर के परों में रंग किसने भर दिए इतने खूबसूरत, ये क्या इत्तेफाकी है? शेर की ऐसी जबरदस्त, जिस जानवर को जैसा बनाया उसको आवाज भी वैसी दी, उसको चाल भी वैसी दी, उसकी खुराक भी फिर वैसी रखी, बकरी और दुम्बे में दहशत नहीं रखी है, उनकी खुराक क्या रखी है? घास फूस, इसलिए कि घास खाने के लिए दहशत की जरूरत नहीं है, क्या ख्याल? धारने की जरूरत नहीं, घास खाने के लिए पौधे में मुंह मारो पौधा कोई अड़ी थोड़ी गड़ेगा सामने से, गुस्सा थोड़ी दिखा मुझे क्यों गा रहा भाई है भाई, इसलिए उसको धारने की जरूरत ही नहीं, क्या ख्याल है? लेकिन शेर और बिल्ली की और कुत्ते की खुराक गोश्त, अगर इनमें धारने की सलाहियत ना होती इनको गोश्त नहीं मिलता, इसलिए कि गोश्त फ्री में नहीं बटता कहीं भी, क्या ख्याल है? हमारे तो कसाईयों से दोस्तियां ताल्लुकात हैं, जाएंगे पैसे देंगे ले आएंगे, जानवरों में ये समझ नहीं होती, वो उनको गोश्त चाहिए, गोश्त चाहिए लड़मड़ के मिलता उनको, क्योंकि गोश्त खाने के लिए किसी जानवर को मारना पड़ेगा, और मारने के लिए ऐसा नहीं होता बकरी की तरह जाके वहां मैं करना शुरू कर दे, सही है, या भैमे करना शुरू कर दे, वो एक चवाड़ मार के भगा देगा, उसके लिए शेर की धार चाहिए, शेर की खुराक गोश्त। तो लिहाजा गोश्त खाने से पहले आपने तो उसमें डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी, क्या उसके कैफियात, उसके जो जज्बात हैं क्या होते हैं, गरजता है आधी जान तो वैसे ही निकल जाती है सामने वाले, कहता भाई तू खा ही ले, क्या ख्याल है? यार मुझे जिंदा रहने का शौक नहीं, तू मुझे वैसे खा ले। तो ऐसा अल्लाह ने, तो ये पता चलता है ये इत्तिफाकी चीजें नहीं है, क्या ख्याल है? ये इत्तिफाकी नहीं है, ये हर आहसाना कुल्ला शैन खलकहू थुम्मा हदा, फरमाया हमने जिस चीज को बनाया आहसाना बेहतरीन अंदाज से बनाया, बेहतरीन अंदाज का मतलब क्या, जिसको जैसा होना चाहिए था बिल्कुल वैसा ही बनाया उसको, जिसको जैसा होना चाहिए था वैसा ही बनाया, آپ پرندوں کی چونچ دیکھ لیں، کسی کی لمبی چونچ، کسی کی مڑی ہوئی چونچ، کسی کی چھوٹی چونچ، کسی کی پتلی، کسی کی موٹی، تو پرندے کا جسم اور خوراک جیسی ہوتی ہے اس کی چونچ کا ڈیزائن بالکل ویسا ہی ہوتا ہے. کوئی ایک پرندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ سائنسدان اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کے لیے لمبی چونچ زیادہ سوٹیبل تھی مگر قدرت نے خام خامے موڑ دی، ہم پلاس سے سیدھا کر دیں اس کو. آج تک کسی پرندے کا ایسا تجربہ بولو بھائی، سائنسدان کہتے ہیں بھائی، بلکہ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں اس کی چونچ لمبی کیوں ہے. جیسے سارس جو ہے نا جو سمندری ہے اس کی چونچ لمبی، اس پہ سائنس ریسرچ کی بھائی اس لیے لمبی ہے کہ اس کو مچھلیاں کھانی ہوتی ہیں، لمبی چونچ چاہیے پانی میں تاکہ ڈبو سکے یہ. تو ہر چیز کو، شیر کو کیوں دھاڑ، اس کے کیوں نوکیلے دانت، تو یہ سارا ایک قدرت کی طرف سے بنایا ہوا. اب یہ دیکھیے جو بکری اور گائے اور بھینسے، ان کی خوراک بہت زیادہ ہوتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی خوراک، جو ان کی خوراک ہے نا، ان میں اتنے پروٹین نہیں ہوتے، اور بلی اور کتے کی خوراک تھوڑی سی ہوتی ہے. وجہ کیا ہے کہ ان کی خوراک قدرت نے بنائی کیا ہے؟ گوشت، اس میں پروٹین بہت ہوتا ہے. وہ دو بوٹیاں بھی کھا لیں سارا دن دہشت گردی کرتے پھرتے ہیں، ٹارگیٹ کلنگ میں ٹائم گزرتا ہے ان کا. اور یہ جو ہے آپ کی بکری، اس کی خوراک گھاس پھوس ہے، اس کو زیادہ کھانا پڑتا ہے، لیکن اللہ نے اسی حساب سے ان کا پیٹ بنا دیا. شیر بلی کا پیٹ اتنا چھوٹا سا، آنتے ہوتی ہیں اس میں، اور بکریوں کے اتنے بڑے بڑے پیٹ. اور قدرت نے کہا کہ سارا ٹائم دن میں کھانے میں لگاؤ، چبانے میں ٹائم نہ لگانا، کیونکہ چبانے میں لگا لیے اتنا کھا نہیں سکو گی. تو بکری کیا کرتی ہے، بھینس گائے کیا کرتی ہے، سارا دن کھاتی رہتی ہے، رات کو پھر تسلی سے بیٹھ کے چبانے کے عمل سے گزرتی. دیکھا ہوگا، گھماتی رہتی. کیوں؟ اللہ نے اس کو اسی حساب سے بنایا ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں، اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یارثون. فرمائے تیرے رب نے شہد کی مکھی کو سکھایا ہے، شہد کی مکھی خود سے نہیں سیکھی. ڈارون تو کہہ دے گا یہ خود سے ترقی کر کر کے یہاں تک پہنچتی ہے. اللہ فرماتے ہیں نہیں پہنچ سکتی ہے. کیا سکھایا؟ تیرے رب نے، کوئی سکھانے والا ہے، اس کے چھوٹے سے دماغ میں جو شہد بنانے کا طریقہ انسٹال کیا گیا ہے، جو سافٹویئر ڈالے گئے ہیں جن سے وہ شہد بنانا سیکھتی ہے، یہ اللہ نے ڈالے، خود سے نہیں ہوئے اس کے اندر. کیسا بہترین! فرمایا تیرے رب نے وحی کر دی، سکھا دیا شہد کی مکھی کو، ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر، کے تو درختوں پہ پہاڑوں پہ اپنا گھر بنا. گھر بنانے کا سلیقہ اللہ نے سکھایا، شہد کے لیے اس سے زیادہ سوٹیبل گھر کوئی ہو نہیں سکتا. اس کو وہ بنانے کے بعد پھر پھلوں کا رس چوستی ہے. فصل کی سبولا ربی کی دلولا. اب میں ایک صاحب سے سوال پوچھتا ہوں کہ یہ مزاح نہیں ہے، آپ اس کو حقیقت سمجھیے گا، کہ شہد کی مکھی مجھے بتائیے بائی روڈ سفر کرتی ہے بائی ایئر؟ بائی سفر کرتی. آپ کو پتا ہے کہ بائی روڈ سفر کرنے کے طریقے الگ ہوتے ہیں اور بائی ایئر اس کے طریقے الگ. بائی ایئر جو پائلٹ سفر کرتا ہے نا، بائی ایئر سفر کے لیے ٹریگنومیٹری کا علم ہونا ضروری ہے، اور کرو ٹریگنومیٹری، پلین ٹریگنومیٹری نہیں چلتی بائی ایئر کے لیے. کرو ٹریگنومیٹری ابھی آپ نے شاید پڑھی نہ ہو، بہت مشکل ہے ٹریگنومیٹری. پلین ٹریگنومیٹری سائن تھیٹا پلس کوس تھیٹا آگے از ایکول ٹو کیا ہے، از ایکول ٹو ون. اس کے فارمولے بہت آسان ہیں. کرو ٹریگنومیٹری جو ہے نا، وہ کافی مشکل کام ہے، اس کی اکویشنز کو سمجھنا بہت مشکل ہے. لیکن آپ جہاز میں سفر کرو ٹریگنومیٹری کے جانے بغیر کر نہیں سکتے، کیونکہ جہاز میں ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں زمین پہ سفر کے لیے تو مثال کے طور پر آپ کو کسی نے یہاں سے جو ہے یو پی موڑ جانا ہے، تو اس کا ایڈریس آپ بائی روڈ جائیں گے نا، آپ کو بتانے والا کیا بتائے گا، آپ یہاں سے جائیے ڈسکو موڑ، ڈسکو موڑ سے سیدھے ہاتھ میں مڑیں گے تو ایک پکوڑے کی دکان آئے گی، پکوڑے کی دکان کے ساتھ جو ہے برگر والا بیٹھا ہوگا، برگر والے کے سے تھوڑا آگے جائیں گے سائیکل کا پنچر والا بیٹھا ہوگا، اس کے سامنے دیکھا ہے دھوتی شلوار میں بیٹھا ہوگا. تو یہ سارے علامات آپ بتاتے بتاتے وہ کہاں پہنچ جائے گا، یو پی موڑ. یہ ہے بائی روڈ. بائی روڈ علامتیں دیکھ دیکھ کے جاتے ہیں، یہ آ رہا ہے یہ آ رہا ہے. بائی ایئر جب جا رہے ہیں تو نہ کوئی دھوتی والا آئے گا، نہ پکوڑے والا آئے گا، نہ کوئی کھمبا آئے گا، نہ کوئی پہاڑی آئے گی. پائلٹ کو یہ نہیں بتایا جاتا ہے جو یہاں سے اڑ کے امریکہ یا مکہ جا رہا ہے، بھائی تو چلاتا رہے، دیکھتے رہنا ذرا نیچے. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کو کرو ٹریگنومیٹری کی مدد سے بتایا جاتا ہے، بھائی دیکھو امریکہ کی جو لوکیشن ہے وہ یہاں، اگر ہم یہاں سے خط کھینچیں امریکہ کی طرف گول دائرے میں، تو اتنے کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اس زاویے سے ہم چلیں گے، اور ہر ایک منٹ کے بعد ہمیں یہ اتنے ڈگری زاویہ چینج کرنا پڑے گا، تو دو گھنٹے کے بعد آپ مکہ یا دبئی پہنچ جاؤ گے. وہ بڑے بڑے سائنسدانوں نے وہ ٹریگنومیٹری کا علم جو ہے نا وجود کر کے وہ پوری پوری انسٹالیشن کر دی ہوتی ہے کمپیوٹر میں. پائلٹ کو آنکھ کہا جاتا ہے، آنکھ بند کر کے چلاؤ یا آنکھ کھول کے چلاؤ تمہارے لیے برابر ہے.
بس تم نے یہ کرنا ہے کہ اتنے اتنے وقت کے بعد جو ہے نا اس کو اتنے ڈگری سے گھما دینا ہے اور دو گھنٹے بعد تم مکہ پہنچ چکے ہو. لہٰذا پائلٹ نے یہ دیکھتا ہے پکوڑے والا کدھر آ رہا ہے, پنچر والا کدھر آ رہا ہے, انڈا موڑ کہاں ہے, اور یہ سب چیزیں نظر انداز کر دیتا ہے اور دو گھنٹے بعد اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اب آپ دبئی پہنچنے والے, اب آپ مکہ پہنچنے والے. یہ بہترین دماغوں نے اس فن کو ایجاد کیا. شہد کی مکھی بھی بائی ایئر سفر کرتی ہے, یا آپ کے علم میں شاید یہ بات نہ ہو, شہد کی مکھی علامات دیکھ کر نہیں جاتی ہے. اس کو دور پھول ہوگا نا, اگر اس کو شہد کے چھتے کے لیے پھول چاہیے بہت لمبا سفر کر کے چلی جائے گی. وہ کمال کی بات یہ کہ واپس اپنے ہی چھتے پر, اپنے ہی چھتے پر کیسے پہنچتی ہے وہ, سمجھ میں آ رہی ہے بات, کیسے پہنچتی ہے اپنے چھتے پر. یہ علم اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ میں انسٹال کر دیا ہے اور کبھی غلط نہیں ہوتا. اسی کو قرآن نے سادہ زبان میں یوں بتایا, فصل کی سبولا ربی کی غلولا, اے شہد کی مکھی تو شہد کا رس, پھلوں کا رس لینے کے لیے کتنا ہی دور نکل جا, واپس ان راستوں پر آنا جو راستے تیرے رب نے تیرے لیے مسخر کر دیا, تیرے رب نے واپسی کے راستے تجھے سکھا دیے. انسان سیکھے گا کئی ہزار سال کے بعد اور اس کے لیے بھی اس کو پڑھنا پڑے گا, خود سے سیکھا سکھایا نہیں ہوگا, لیکن ہر شہد کی مکھی یہ علم پہلے سے جانتی ہے کہ کیسے اڑ کے کتنے. اور پھر سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی تو پتا چلا شہد کی مکھی سورج کی گردش سے اندازہ لگاتی ہے کہ مجھے کیسے کس زاویے سے سفر کرنا ہے. میں نے پہلے جب میں آئی تھی تو میرا سایہ کہاں بن رہا تھا اور اتنے ٹائم کے بعد یہ سایہ کتنے زاویے سے تبدیل ہو گیا ہے, یہ تمام باتوں کا علم اللہ تعالی نے شہد کی مکھی کو دیا پہلے سے. یہ اس کی علامت ہے میرے بھائی کہ کوئی ہے اس کائنات کو چلانے والا جو بڑا ذہین ہے, علا کل شئین قدیر ہے, جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے, اسے کسی کو کچھ سکھانے کے لیے اداروں کی احتیاج نہیں ہے, وہ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی مخلوق سے ویسا کام لے لیتا ہے. تو میں اب جلدی جلدی اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. اس کائنات کو اللہ نے کسی مقصد کے لیے بنایا, وہ مقصد قرآن میں اللہ نے خود بتایا ہے, فرمایا وسخر لکم, دو لفظوں بتا دیا, تمام کی تمام کائنات لکم, لکم کا اردو میں ترجمہ تمہارے لیے اور انگلش میں ترجمہ اونلی فار یو. آئی بات سمجھ, یہ کائنات کس کے لیے, ساری کی ساری ہمارے. ما فی السماوات, ہمارے جو کچھ آسمانوں میں سب تمہارے لیے, وما فی الارض, جو کچھ زمینوں میں ہے وہ سب تمہارے لیے, جمیعاً تمام کا تمام, حالانکہ جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں وہ تمام کا تمام ہی تو ہے, لیکن اس کی مزید تاکید کی, فرمایا کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے تمہارے لیے نہ ہو تمہارے غیر کے لیے, سب کچھ تمہارے لیے, میں ہوں, میں نے اپنی طرف سے تمہیں یہ تمہارے کام میں لگا دی ہے سب. تو اب اس کائنات کا مقصد تو واضح ہو گیا, انسانیت کی خدمت. یہ کائنات کیوں بنی ہے بولیے آپ حضرات, انسانیت کی, انسان میں ہم اور آپ ہی داخل ہیں, ہم سب کی خدمت کے لیے بنی. اب میرے بھائی ایک آخری سوال قرآن کر رہا ہے کہ تم کس کے لیے بنے, ہم کھانے پینے کے لیے بنے, ہم کہہ سکتے ہیں اللہ ہم کھانے پینے کے لیے بنے, ہم موج مستیوں کے لیے, ہم ٹی وی فلمیں ڈرامے اور بدکاریوں کے لیے اور اپنی حرام خواہشات کو پورا کرنے کے لیے, جیسے انگریز کی جو زندگی ہے نا, یہ علم انگریز کے پاس مجھ سے اور آپ سے بہت زیادہ ہے, لیکن وہ اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہے. انگریز کی زندگی کا مقصد کیا ہے, عیاشی, کس طرح اس زندگی کو پرلطف سے پرلطف بنایا جائے, انجوائے کیا جائے زندگی میں زیادہ سے زیادہ. تو آج افسوس اس پر ہوتا ہے کہ چلو وہ لوگ تو اللہ کو ماننے والے نہیں, وہ مانتے ہیں اللہ کو, ان کے سائنسدان بھی تسلیم کرتے ہیں کوئی ہے بنانے والا, لیکن اللہ کو ایسے مانتے ہیں کہ ماننا نہ ماننا برابر, کہتے ہیں ہوگا گاڈ کوئی, ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں, وہ اس نے بنایا کائنات کو, ہمیں یہ بحث ہی نہیں کیوں بنایا, ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مجھے میرا پیٹ کیسے بھرے گا, میری خواہشات کیسے پوری ہوں گی اور میں زندگی میں مزے کیسے کروں گا. جیسے ایک آدمی ہو نا, والدین کا نافرمان ہو, اس کو بوڑھے ماں باپ کی فکر نہیں ہے, کھارا پیرا ہو, لوگ کہیں بھائی تیرے کو کہہ رہے باہر میں جائیں میرے والدین, مجھے کیا ہوں, مجھے تو اپنا پیٹ بھرنا, میرے بڑے کون ہے, میرا محسن کون ہے, مجھے اس سے بحث نہیں. تو وہ ایسی زندگی گزار رہے ہیں. میرے بھائی ہم اور آپ بھی اگر ایسی زندگی گزاریں گے تو ہمارا انجام بھی وہی جہنم کی آگ ہوگی جو ان کا انجام ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, ہمارا انجام بھی, کیونکہ یہ دنیا بار بار قرآن کہہ رہا ہے ختم ہونے والی ہے. اگر انسان کی یہی دنیا اصل ہوتی تو اس پر فنا کبھی نہ آتی. اس دنیا پر کامیاب زندگی اسے نہیں کہتے جس میں پیٹ بھر جائے اور بیٹھنے کے لیے لمبی چوڑی گاڑی آ جائے آپ کے پاس اور آپ کی ساری خواہشات پوری ہوں, دولت ہو آپ کے پاس. اگر یہ کامیاب ہوتی تو یہ ختم کیوں ہو جاتی ہے پھر؟ ایسی کامیاب زندگی کا کیا فائدہ جس پر فنا کا لیبل لگا ہوا ہو, وہ ختم ہونے والی ہو, हम देखते हैं कि डिफेंस में हजार गज का बंगला हो, फिर भी वो मर जाता है और कब्र की मिट्टी में उसकी लाश उतरती है और उसकी लाश पर भी इतने ही कीड़े होते हैं जितना एक सब्जी टमाटर बेचने वाले की लाश पे होते हैं। अंजाम के लिहाज से सब मर के बराबर क्यों होते चले जा रहे हैं? तो ये इसकी अलामत है, खालिक की नजर में ये दुनिया असल नहीं है। अगर असल होती तो फिर अल्लाह इतनी मेहनत से और इतनी खूबसूरती से बनाई हुई दुनिया को ऐसे लम्हों में फना ना कर देता। जलजले भी दुनिया में आते रहते हैं, एक जलजला को हम देखते रहते हैं कि बालाकोट में आया, जापान में आया, बड़ी बड़ी इमारतें जमीन बोस हो जाती हैं, बड़े बड़े हादसे होते हैं और अल्लाह फरमाते हैं तो छोटे छोटे हादसे हैं, एक क्यामत का जलजला होगा जिसमें सभी कुछ तहस नहस कर दूंगा मैं। इंसान की जो चांद पे पहुंची हुई तरक्की है वो एकदम ऐसे जमीन बोस हो जाएगी जैसे किसी जमाने में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जमीन बोस हो गया था। सब खत्म हो जाएगी, और ना भी खत्म हो तो इस जिंदगी से लुत्फानंदोज होने वाले मैं और आप वो तो बहर हाल खत्म हो ही जाते हैं। कितनी जिंदगी, 50 साल, 60 साल, और जवानी की जो जिंदगी है जिससे अभी आप गुजर रहे हैं ये 40 साल बहुत ज्यादा 50 साल की उम्र। उसके बाद खांसता है, कभी गुर्दे में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो कभी शुगर लेवल हाई हो रहा है। ये सारे मराहिल से हम सब ने, मुझे भी गुजरना है, आपने भी गुजरना है। थोड़े दिन की है ये, थोड़े दिन की। इससे मालूम होता है ये असल नहीं है, ये असल नहीं, असल कुछ और है। यहां किसी खास मकसद के लिए पैदा किया है, बेमकसद नहीं बनाया। ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं हमारी जरूरत है, मकसद नहीं है। एक आखिरी मिसाल देकर बस मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। देखिए, एक आदमी सफर कर रहा है, यहां से वो ट्रेन में बैठा है, वो लाहौर जा रहा है, उसका मकसद है मंजिल, लाहौर पे मैंने उतरना है, वहां मेरा कारोबार है, वहां मैंने मीटिंग करनी है, मुलाकात करनी है, वगैरह वगैरह। अब सफर को अच्छा बनाने के लिए रास्ते में वो चाहेगा मुझे सीट भी अच्छी मिल जाए, क्या ख्याल है? वो चाहेगा एयर कंडीशन रूम मिल जाए तो बहुत अच्छा, एसी पालन मिल जाए, स्लीपर मिल जाए, ये सारी चीजें कोशिश होगी, ख्वाहिश होगी। किसी को मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती। जिसको नहीं मिलती तो उसको खुदकुशी के ख्याल नहीं आते, नहीं कहते कोई बात नहीं, थोड़ी देर का सफर है, मंजिल तो मेरी वहां है। और जिसको मिल जाती है तो वो ये नहीं करता कि आप एक गरीब आदमी को स्लीपर में आपने एयर कंडीशन रूम में ट्रेन में बिठा दिया, अब वो गहरा यार इतनी जबरदस्त ठंडक वहां लाहौर में तो बड़ी सब गर्मी हो रही है और मेरी मंजिल तो जीपसी है तो यही सीट अगर मैं उठा के वहां भी ले जाऊं और यही गद्दे मद्दे और ये बटन दबाता हूं खिदमत के लिए, फौरन कोई ना कोई खिदमत के लिए हाजिर हो जाता है, तो कितना अच्छा, इसको भी चले भाई मेरे साथ मेरे घर चलती है। और अगर वो नहीं जा रहा तो अब मैं यही रहूं, यहां से निकलूं नहीं, उसी को बना रहा है, उसी को संवार रहा है, उस एसी पार्लर में जनाब कुर्सी पे कभी मुख्तलिफ किस्म के जारियों से तकिया लगा लगा के ना एक लगा के देखता है, तो लोग कहेंगे क्या पता नहीं क्या बच्चा है, इसने कभी सफर किया नहीं। इसने होता है ना, तू जिसने कभी ना किया हो सफर, लोग क्या कहें, भाई ये तो थोड़ी देर की बात है, कल तू यहां से उतर जाएगा। मुझे बताइए, फांसी के फंदे पे लटकाया जाने वाला मुजरिम अगर उसको ट्रेन में या हवाई जहाज में ले जाया जाए बहुत प्रोटोकॉल के साथ, क्या वो खुश होगा? उसको जितनी खिदमत हो रही है कहेंगे भाई थोड़े दिन की, वो क्या कहेगा, थोड़े दिन की मेरी आगे मंजिल है वो तो अच्छी नहीं। तो मेरे भाई, इस दुनिया की जिंदगी पे इतराना, इसके ही अपने आप को मुनहमिक कर देना, सब कुछ इसी को समझ लेना, इससे बड़ी हमाकत दुनिया में कोई भी नहीं है। अल्लाह की नजर में वो सबसे बड़ा अहमक है, अगरचे आप दुनिया का जहीन तरीन आदमी उसको क्यों ना समझते हैं, लेकिन अल्लाह क्या फरमाते हैं, जो सफर वाली जिंदगी, जिससे आगे जाना है, जो मंजिल नहीं है सफर है, उस सफर वाली जिंदगी से दिल लगा ले, उसी को सब कुछ समझना शुरू कर दे। अल्लाह फरमाते हैं उलाइका कल अनाम, ये लोग चौपायों की तरह हैं, जानवरों की तरह हैं, बल हुम अजल, बल्कि जानवरों से भी बदतर हैं। इसलिए कि जानवर तो जिंदगी से दिल लगाता है, उसमें अकल नहीं है, नहीं अकल है फिर भी लगा रहे हैं दिल, फिर भी सफर वाली जिंदगी से दिल लगा रहे। तो इस कायनात को सजाया गया मेरे और आपके लिए, और मुझे और आपको बनाया गया खालिक कायनात के लिए। क्या इसलिए कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, ये मेरा शुक्रगुजार बनता है या मेरा नाशुकरा बनता है। तो बस ये मेरी और आपकी आजमाइश हो रही है, अल्लाह देख रहे हैं कौन है मेरे अहकामात को चलेगा और कौन है मेरी मुखालफत करेगा। अल्लाह ताला औरतों को भी देखते हैं कि मैंने इनको कुछ अहकामात दिए, पैगंबर भेज के औरत पर्दा करे, लड़की है तो पर्दा करे, वो नमाज की पाबंदी करे, गीबत चुगली झूठ इन चीजों से इज्तनाब करे, तो अल्लाह ताला उनको भी देखते हैं कि कौन चल रही है और कौन नहीं चल रही। बाकी कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या कोई कुछ भी ना बने, मरना दोनों ने है। आखिरत में फिर अल्लाह ये सवाल करेंगे, मैंने जो अहकामात दिए थे उन पर अमल किया या नहीं, मैंने जिस काम के लिए पैदा किया था, और मुझे और आपको भी अल्लाह ने इसलिए बनाया। ये सब हमारी जरूरतें हैं, अल्लाह देख रहे हैं कि हमें कौन जिना से बचता है कौन है जो झूठ चुगली चोरियों से हराम कमाने से बचता है, कौन है वालदैन का फर्मा बरदार है, कौन है अपने असाज़ा का एहतराम करता है, और कौन है जो मुल्क और कौम का खैरख्वाह बनता है, कौन बदख्वाह बनता है, ये सारी चीजें देखी जा रही हैं। और देखिए हमारी जो शरीयत है ना, ये फितरत ही का दूसरा नाम है, इसलिए हमें इसमें कुछ ज्यादा तब्दीली की जरूरत नहीं है। इस्लाम ने ऐसा बेहतरीन रास्ता दे दिया, फरमाया जो जिस शोबे में है उस शोबे को छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसी शोबे में अल्लाह के अहकामात को जिंदा कर ले। कितना बेहतरीन, कितनी बेहतरीन तालीमात। ईसाइयत में है कि जिसने दीनदार बनना है सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाए जंगलों में इबादत करे, जिसको राहिब कहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं है। रहबानियत का मतलब इस्लाम में दुनिया को छोड़ना नहीं है। इस्लाम में मैंने और आपने ही डॉक्टर भी बनना है, इंजीनियर भी बनना है, मजदूर भी बनना है, दुनिया के जितने शोबे हैं ये मेरी और आप ही की जिम्मेदारी है। बल्कि कुरान ने तो हुक्म दिया है दू लहू मस्तफातुल मुल्कुआ, इन दुनिया में इन जो काफिर कौमें हैं इनके खिलाफ अपने आप को जितना मजबूत कर सकते हो हर मैदान में मजबूत करो। तुम साइंस टेक्नोलॉजी के मैदान में तुम इनसे पीछे ना रहो, इनसे आगे होने चाहिए। तभी जब मुसलमान ने इन आयात पर अमल किया तो आप मुसलमानों की तारीख उठा के देखें, अहले यूरोप दुनियावी उलूम भी मुसलमानों से सीखते थे। हवाई जहाज का जो नक्शा है ना, ये मुसलमान साइंसदान बना चुका था। हवाई जहाज तो बात की जाए, रॉकेट हवाई जहाज ये मुसलमान साइंटिस्ट बना चुके थे। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह फलकियात के बहुत माहिर हैं, बहुत माहिर। यूरोप के बड़े बड़े जो माहिर फलकियात हैं उनके भी फोन आया करते थे हजरत के पास, बहुत से फलकियात के मसाइल को समझने के लिए। हमारे जो शेख थे उन्होंने जो फलकियात का इल्म अल बैरूनी की किताबें पढ़ के पढ़ा है, उनको नहीं पता कि ये स्कूलों में क्या पढ़ाया जाए, लेकिन इतना जबरदस्त, इतनी जबरदस्त उनकी मालूमात। तो उस जमाने के साइंसदान अल बैरूनी जिसने फलकियात के इल्म की इजाद रखी, और मुसलमान साइंसदानों के जो बड़े बड़े कारनामे हैं मैं और आप उसको सोच नहीं सकते। यूरोप ने सारे उन्हीं कारनामों से, क्योंकि मुसलमानों की हुकूमतें जब खत्म हुई सारे वसाइल पर कब्जा हो गया, तो आपको पता है जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो वसाइल उनके हाथ में आ गए, हम निहत्ते हो गए। तो अब हम कुछ बनना भी चाहें एक हद तक वो हमें तरक्की करने देते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे वो हमें साइड पर ले आएंगे, पाबंदियां लगा दें। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को आप देख लें, बेचारे ने एक एटमी धमाका किया, उस वो उसकी जिंदगी ऐसी तंग कर दी है, ऐसा उसको जेल की कोठरियों में उसकी जिंदगी बना दी है कि दूसरा कोई ऐसा साइंसदान बनने से पहले भी 100 दफा सोचेगा कि मैं कोई और कारनामा करूं या नहीं करूं। अभी आपने देखा होगा उस दिन पहले पानी से चलने की कार का शोशा छोड़ा था, लोग कह रहे थे ये साइंसदान ही गायब हो जाएगा थोड़े दिनों में, गायब पता नहीं कहां गया। तो वो हमें तरक्की करने नहीं देंगे, लेकिन बहरहाल ये अल्लाह ने और उसके रसूल ने हमारी जिम्मेदारी लगाई है हर मैदान में आगे बढ़ना। लेकिन हर किसी मैदान को हमने छोड़ना नहीं है, ना मर्द ने ना औरत ने। सिर्फ शरीयत का हमसे मुतालबा यह है कि जिस शोबे में हो उस शोबे में अंग्रेजों की तरह आजाद ना हो जाओ, उसमें उलमा से रहनुमाई लो कि मैं इस शोबे में शरीयत के अहकाम के चलते हुए कैसे इल्म हासिल कर सकता हूं। औरत पर तालीम पर पाबंदी नहीं है, लेकिन अंग्रेज औरत आजाद होकर पढ़ती है, मुसलमान औरत औरत बन के पढ़ती है। उसको पता है कि अल्लाह ताला ने मेरे जिस्म की नुमाइश हराम करार दे दी है। और फरमाया वला युदीन ज़ीनतहुन्ना, अपनी जीनत को दूसरे के सामने जाहिर नहीं कर सकती। हमारे पास खवातीन के फोन आते हैं, पढ़ना चाहती है, क्या तरीका, हम बता दें भाई आप पर्दे में जाएं, पर्दे में रह के पढ़े। पर्दे में भी बहुत सारी लड़कियां डॉक्टर बनती हैं, इंजीनियर बनती हैं। तो शरीयत ने किसी शोबे में आपको पीछे नहीं धकेला, आप आगे बढ़े मगर उसकी हुदूद, क्योंकि हम पहले अल्लाह के बंदे हैं, बाकी सब बाद में। हमें उसके सामने हर हर बात का जवाब देना है। नमाज के बारे में कुरान ने क्या हुक्म दिया, रिजालुल्ला तुल्हीहिम तिजारतु वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं कि जब नमाज का वक्त होता है तो उन्हें अल्लाह की याद से तिजारत और खरीदो फरोख रोकती नहीं। ये नहीं कहा कि वो किसी से तिजारत करते ही नहीं है, खरीदारी करते ही नहीं है। फरमाया जब नमाज का वक्त होता है तो वो तिजारतों को छोड़ देते हैं। ये नहीं कहा कि वो सिरे से ताजिर ही नहीं है, ना ना, सारे काम कर रहे हैं, नमाज के वक्त में सारे कामों को दाएं बाएं कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें हर शोबे में अल्लाह के रसूल के अहकामात को जिंदा करने का हुक्म दिया है। अगर हमने इन अहकामात को जिंदा कर दिया तो फिर हमारी मंजिल जो कब्र और आखिरत की मंजिल है वो है कामयाब, और अगर नहीं किया तो मेरे भाई ये तरक्की करते करते जो है ना खत्म हो जाएंगे। कब्र में जाके फिर ये नहीं पूछा जाएगा कि आपके आपके A1 ग्रेड था या A ग्रेड था, नकल करके पास किया था, या अपनी जिम्मेदारी अगर आपने अच्छी नंबरों से खुद से आए थे तो चलो आपको एक इंक्रीमेंट अल्लाह की तरफ से भी दिया जाता है। ऐसी बातें नहीं होंगी। अल्लाह कहेगा कि तूने जिस शोबे को जिंदा किया वो तो ठीक है, अगर नीयत अच्छी थी तो उसका सवाब भी मिलेगा। एक आखिरी बात करके जो है ना वो जल्दी से एक छोटा सा वाक्य सुनाते हैं। एक दफा किसी कॉलेज के लड़के का, एक स्टूडेंट का मेरे पास सवाल आया। सवाल ये था कि मैं जरई कॉलेज में पढ़ता हूं तो मुझे बताइए कि इस शोबे में मैं अगर दिल लगा के मेहनत करूंगा तो मुझे सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मैं इसको छोड़ के जो है वो बस इबादत में 24 घंटे खर्च करूं। तो मुझे उस वक्त फौरन एक हदीस याद आई, मैंने कहा सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने दरख्त लगाया, हदीस के अल्फाज है, और जब तक उस दरख्त से चरिंद परिंदी खाते रहेंगे इसको सवाब मिलता रहेगा, हत्ता कि ये मर्गी भी है ना तो जब तक वो दरख्त मौजूद रहेगा कब्र में इसको सदका और खैरात का सवाब मिलता रहेगा जब तक इस दरख्त से लोग फायदा उठाएं। तो मैंने कहा जब एक दरख्त लगाने का ये सवाब है तो किसी ज़रई यूनिवर्सिटी में पढ़ के किसानों को ट्रेनिंग देना या मेहनत करना ताकि पैदावार में इजाफा हो और उससे सिर्फ चरिंद परिंद नहीं इंसान जो अशरफुल मखलूकात है वो फायदा उठाएगी आपके उलूम से, तो उसका कितना सवाब होगा। तो इन उलूम का बड़ा सवाब है बशर्ते कि नीयत अच्छी हो। समझ में आ रही है बात? एक डॉक्टर कसाई बन के बैठता है और मरीजों पे नजर रखता है, ये भी आ गया इससे इतने पैसे मिलेंगे, इससे इतने पैसे मिलेंगे, और एक डॉक्टर खैरख्वाह बन के बैठ जाता है कि भाई मुझे अल्लाह ताला ने लोगों की जिंदगियां मेरे हाथ में दे दी हैं, ठीक है मैं पैसे लूंगा इनसे, मेरा भी पेट है, मेरा भी जरिया मुआश है, लेकिन साथ साथ मैं दयानतदारी के साथ इलाज करूंगा ताकि इंसानियत की खिदमत हो, यही चीज उसको जन्नत पे ले जाने का जरिया बन जाए। तो समझ में आ रही है भाई आप लोगों को? तो आइंदा जितने लड़के यहां बैठे हैं, जितनी लड़कियां बैठी हैं, सब आजम करें कि अपनी तालीम को भी अच्छी तरीके से पूरा करेंगे इस नीयत के साथ कि हमने इंसानियत की खिदमत करनी, सिर्फ पेट भराए पेट और पैसा भराए पैसा, वरना हमारे सदर साहब में और हमें फर्क क्या रहेगा फिर? उनका मकसद भी तो यही है ना, पेट भरो टोन भरो अपनी किसी तरीके से। सदर वो भी है, खिदमतें वो भी बहुत कर रहे हैं, खिदमत से मकसद क्या है? बस पेट भरना अपना। तो एक तो ये नीयत करें, दिल लगा के पढ़ेंगे लेकिन पढ़ने से नीयत क्या होगी, अपना भी पेट पालेंगे इंशाल्लाह, पैसा भी नीयत होनी चाहिए, वो गलत नहीं है, जाहिर है पैसा होगा तो फिर खिदमत भी कर सकता है ना इंसान, और लेकिन पहली नीयत क्या होगी, खिदमत इंसानियत की, इसका कब्र में भी सवाब मिलेगा। दूसरी बात, इस दौरान हमने शरीयत के अल्लाह उसके रसूल के अहकामात की मुखालफत नहीं करनी, ना आगे मुलाजमत में, ना तिजारत में, ना पढ़ाई के दौरान, ना कोई मर्द ना कोई औरत, हमने शरीयत को पहले रखना है बाकी तमाम चीजों को बाद में, और इसके लिए उलमा से राबते में रहना है। ये बताइए ये जायज है या नहीं है, ये हलाल है या हराम है? अंग्रेजों के यहां तो ना हलाल ना हराम का कोई तसव्वुर नहीं है। हम अल्लाह को मानते हैं, उसके रसूल को पर ईमान रखते हैं, हमें हर हर चीज में ये देखना पड़ेगा कि ये जायज है या नहीं। आपको पता है मुसलमान साइंसदान जब भी कोई चीज ईजाद करते थे, मेहनत करते थे, पहले दो रकअत सलातुल हाजत की पढ़ते, उसके बाद वो काम करते थे। तो उनके यहां उन साइंसदानों में, उन तबीबों में भी दीन का अंसर गालिब था, इसलिए कि वो समझते थे कि ये अगर अल्लाह की मदद होगी तो ये काम ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाए। तो अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर, मुझे भी आपको भी सबको, लड़कों को भी जो खवातीन लड़कियां बयान सुन रही हैं उनको भी, हम सबको अल्लाह ताला मजबूती से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभानकल्लाहु व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।